چابیوں پر قبضہ کر لیا، اسے فتح و نصرت کی چابیاں عطا کر دی گئی، اسے ختم نبوت اور عصمت کی چابی عطا کر دی گئی، اور کائنات کی سلطنتوں اور ہواؤں کے تصرف کی چابیاں عطا کر دی گئی۔ فرماتی ہیں پھر ایک اور بادل نمودار ہوا اور اس نے پردوں میں ان کو پھر مجھ سے چھپا لیا، ڈھانپ لیا، اور آواز آئی اب محمد کو مشرق و مغرب کے علاوہ انبیاء کرام کے اماکن ولادت کی زیارت کراؤ، جن و انس ان کو دیکھ لیں، چرند اور پرند ان کو دیکھ لیں، ساری دنیا پہچان لیں۔ اور آواز آئی کہ حضرت آدم کی وہ صفوت جو ان کے کمال کے وقت ان میں رکھی گئی تھی، جب وہ کمال پر پہنچے تھے، وہ صفوت اس محمد کے وجود میں ولادت کے دن عطا کر۔ حضرت نوح کی رکت اور گریہ ازاری جو 900 سال کی عمر میں کمال پہ جا پہنچی تھی، اس محمد کے وجود میں ابھی سے رکھ دو۔ حضرت ابراہیم کی خلافت، خلت اور دوستی رب کائنات کے ساتھ، جو ساری زندگی کی عبادتوں، ریاضتوں، طاعتوں اور قربانیوں کے بعد نصیب ہوئی تھی، اس دوستی کا مقام اس محمد کو پہلے دے۔ آواز آئی حضرت اسماعیل کی زبان اسے آج دے دو، یعقوب کی بشارت دے دو، اس یوسف کا حسن عطا کر دو، ایوب کا صبر دے دو، یحییٰ کا زہد دے دو، عیسیٰ کی سخاوت دے دو، اور حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضہ داری، آنچ خوبہ ہمہ دارند تو تنہا داری، وہ کمالات، وہ اوصاف، وہ اخلاق، وہ برکتیں، وہ نعمتیں، وہ عظمتیں، وہ سطوتیں جو سارے انبیاء کو ان کے کمال کے رتبے پر پہنچنے کے بعد دی گئی تھی، اس محبت کے وجود میں پہلے دن لگ۔ یہ اس بات کا اعلان تھا، یہ اس بات کا اعلان تھا کہ حضرت آدم کی بشریت، حضرت ابراہیم کی بشریت، اسماعیل کی بشریت، زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشریت جہاں جا کر اپنے مقام منتہا پہ ختم ہوئی، مصطفیٰ کی بشریت ولادت کے لمحے سے وہاں شروع ہوئی۔ اعلان تھا کہ جملہ انبیاء کی نبوتیں، رسالتیں اپنے کمال کے جس مقام تک پہنچی تھی، وہ جوہر، وہ جوہر، وہ ملکہ مصطفیٰ کی ابتدا میں رکھ دے، تاکہ پتا چلے کہ جہاں پر ان انبیاء کے سفر ختم ہوئے تھے، مصطفیٰ کا سفر وہاں سے شروع ہوگا، جہاں ان کے سفروں کی انتہا ہوئی تھی، وہاں سے مصطفیٰ کے کمال کے سفر کی ابتدا ہوگی۔ اس لیے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، سب انبیاء کو اخلاق حسنہ سے نوازا گیا، مگر میرے محبوب وہ سارے اخلاق جب اپنی عظمت کے کمال پر پہنچے تو انک لعلی خلق عظیم، آپ کو خلق عظیم کے کمال کے اوپر فائز۔ کیسے؟ کہ مصطفیٰ کے خلق کو خلق عظیم کہا، اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین سے پوچھا، امی جان یہ جس حضور کے اخلاق کو خلق عظیم کہا گیا، بتا تو دے کہ وہ خلق تھا کیا، وہ خلق اور اخلاق تھا کیا؟ آپ نے فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھ لی؟ صحابی نے عرض کیا حضور پڑھا ہے امی جان، فرمایا کان خلقہ القرآن، مصطفیٰ کا خلق قرآن۔ یہ بات توجہ طلب ہے، مصطفیٰ کا اخلاق کیا تھا؟ قرآن، حضور کا خلق۔ اور یاد رکھ لیں خلق صفت ہوتی ہے، خلق کیا ہوتی ہے؟ بولیے، صفت ہوتی ہے. تو فرمایا قرآن مصطفیٰ کا خلق ہے، یعنی مصطفیٰ کی صفات ہے. اور باری تعالیٰ بتا دے قرآن کیا ہے، وہ کہتا ہے قرآن میرا کلام. اور کلام کلام والے کی صفت ہوتی ہے، کلام کلام والے متکلم کی صفت ہوتی ہے. خدا کہتا ہے قرآن میری صفت ہے، حضرت عائشہ کہتی ہے قرآن مصطفیٰ کی صفت ہے. خدا فرماتا ہے قرآن میری صفت ہے، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں قرآن، بولیے نا، مصطفیٰ کی صفت ہے. تو صفت اور صفت، ادھر قرآن خدا کی صفت، ادھر قرآن مصطفیٰ کی صفت. اس لیے فرمایا مصطفیٰ تو خلق عظیم پر ہے. تو یاد رکھ لیں، قرآن خدا کی صفت، قرآن مصطفیٰ کی صفت. صفت تو ایک ہو گئی، ذات ایک نہیں ہو سکتی. ذات خدا کی جدا رہی، ذات مصطفیٰ کی جدا رہی. آئینہ ایک بنا دیا اور کہہ دیا اگر کوئی اس آئینہ قرآن میں شان خدا کو دیکھنا چاہے تو قرآن شان خدا بھی ہے، اور کوئی شان مصطفیٰ کو دیکھنا چاہے تو قرآن شان مصطفیٰ بھی ہے. تو بتا دیا ذات جدا ہے مگر صفت میں مصطفیٰ خدا کا مرتبہ. ذات جدا ہے مگر صفت جدا نہیں. اس لیے فرمایا اس پہلی شب سارے اخلاق اس مصطفیٰ کے وجود پاک میں جمع کر دو، پھر ساری مخلوق حضور کی غلامی میں دے دی. پھر حضرت آمنہ فرماتی ہیں پھر میں نے تین اشخاص دیکھے، ان کے ہاتھ میں چاندی کی سراہی تھی، ایک کے ہاتھ میں سفید ریشم کا ٹکڑا تھا، اور ایک کے ہاتھ میں ایک مہر تھی. تین ملائکہ نورانی مخلوق، ایک کے ہاتھ میں ایک چاندی کی سراہی، ایک کے ہاتھ میں سفید ریشم کا کپڑا، ایک کے ہاتھ میں مہر، اور اس کی چمک اتنی کی آنکھیں چندیا رہی تھی. فرمایا اس سراہی میں نورانی پانی تھا، اس پانی سے اس مہر کو سات مرتبہ دھویا گیا، سات مرتبہ دھویا گیا. پھر دھو کر وہ سرکار کے دونوں کاندھوں کے درمیان وہ مہر لگا دی، یہ مہر نبوت مصطفیٰ پر لگا کر پھر اس ریشم کے کپڑے میں لپیٹ دیا. اور لپیٹنے کے بعد فرمایا آمنہ اب تیری گود کی باری ہے. یہ سب کچھ ہو چکا، اس وقت تک گود میں نہیں دیا، یہ سب کچھ ہو چکا. لپیٹ کر مہر لگا کے فرمایا آمنہ اب اسے گود میں لے لے. فرماتی ہے خدا کی قسم اس رات کے انتظار میں مخلوق خدا کرن ہا کرن انتظار میں تھی، اور جب میری گود میں حضور آ گئے عرش سے فرش تک ہر شے جشن میلاد منا رہی تھی، ہر طرف پیغامات تہنیت مل رہے تھے، کائنات کا ذرہ ذرہ جھوم رہا تھا، فضاؤں پر وجد و مستی کی کیفیت تھی، زمین اپنے بخت رسا پہ پھولی نہیں سماتی تھی، آواز آ رہی تھی سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تمہیں تو. جنتوں اور آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے، باری تعالیٰ نے فرشتوں اور حوروں کو خطاب کر کے فرمایا فرشتوں حوروں میرے مصطفیٰ کے میلاد کا جشن مناؤ. آج صاحب معراج آج کی صبح دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، آج سورج طلوع ہوگا اور اس کی پہلی کرن مکے کی زمین کو بوسا دے. آواز آئی آمنہ مبارک ہو تمہیں اس در یتیم کی آمد کی. جس کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا دیا گیا، جس کے ہاتھ میں شفاعت کا پرچم دے دیا گیا، جو قیامت کے دن اللہ کی کرسی کے دائیں جانب عرش معلی پر کرسی شفاعت پر بیٹھا، جس کا مقام مقام محمود ہوگا، جسے والا سوف یوتی کا ربو کا فطر دعا کا سہرا پہنایا جا رہا ہوگا، اور جو اسا این یب اسا کا ربو کا مقام محمودا کی بہار میں قیامت کے دن بیٹھے ہوں گے۔ مکے کی زمین بہاریں وجد میں آ گئی، ستارے جھوم اٹھے، خوشبوؤں نے بڑھ کر زمین مکہ کی خاک کو چوم لیا، ہر طرف آواز آئی میرا محبوب یہی ہے، اس کے قدموں سے لپٹ جاؤ، یہی تاجدار کائنات ہے، یہی پیغمبر ازل ہے، یہی پیغمبر ابد ہے، یہی رسول اول ہے، یہی نبی آخر ہے۔ آواز آئی مجھے اپنی عزت کی قسم، یہ محمد پیدا نہ کرتا تو آج ساری کائنات نہ ہوتی، سب کچھ اس کے قدموں کے تصدق سے وجود میں آیا۔ ایمان والو اس خیرات کی جھولیاں بھر لو۔ شب میلاد ستاروں کا جھکنا، انوار و تجلیات کا چمکنا، اس کائنات کے عناصر فطرت کا بے حساب اشتیاق دید، حور و غلمان کا مشتاقانہ استقبال، شام و بصرہ کے محلات کا چمک اٹھنا، حضرت آسیہ اور حضرت مریم کا حضرت آمنہ کے پاس خدمت کے لیے آنا، جنت و آسمانوں کے دروازوں کا کھول دیا جانا، مخدومہ کائنات حضرت آمنہ کو سفید دودھ کا مشروب پلایا جانا، مشرق و مغرب اور کعبہ کی چھت پر جھنڈوں کا نصب کیا جانا، آپ کی پشت مبارک پر مہر لگایا جانا، یہ سب معجزات میلاد مصطفیٰ۔ میلاد مصطفیٰ خود ایک معجزہ تھی، ولادت مصطفیٰ خود ایک، بولیے خود ایک معجزہ تھے، لوگوں کا اوپر جانا معجزہ ہوتا ہے، چونکہ وہ وطن چھوڑ کے پردیس جاتے ہیں، مصطفیٰ کا وہاں سے آج رات آنا معجزہ تھا، وہ دیس چھوڑ کر پردیس آ رہا تھا، اپنا دیس چھوڑ کر پردیس آ رہے تھے، ہماری خاطر آ رہے تھے، یہ معجزہ تھا۔ آقا علیہ السلام کی آمد ہو گئی، عرب کی سرزمین میں یہ وطیرہ تھا کہ دیہات سے عورتیں دایا شہر کے بچوں کو گود لینے کے لیے، دودھ پلانے پالنے پرورش کرنے کے لیے آتی اور لے جاتی، قبیلہ بنو سعد کی عورتیں دایا بڑی اچھی تھی تربیت کے اعتبار سے، طائف کی وادیوں سے بنو سعد کی وادیوں سے عورتیں مکہ آئیں، اس شب تیز رفتار سواریوں پر، اور خوش نصیب امیر متول گھرانوں سے بچے لینے کے لیے آئیں، وہ سال افلاس زدہ سال تھا، قحط زدہ سال تھا، لوگ پریشان حال تھے، ہر دایا جب شہر مکہ میں پہنچی خبر لی کس کس گھر میں بیٹا ہوا بچہ ہوا، متمول مالدار کھاتے پیتے گھرانوں کے بچے ہر کوئی لے کے چلتی بنی۔ حلیمہ سعدیہ بنو سعد سے آئی تھی، یہ غریب تھی، ان کی اونٹنی بھی مسکین محتاج کمزور لاغر علیل، خود بھی لاغر، سینے میں دودھ نہ تھا، کٹیا میں کھلانے کو کچھ نہ تھا، گھر میں چارہ نہ تھا جانوروں کے، وادی میں سبزہ نہ تھا، لاغر اونٹنی لے کے یہ بھی چلی اپنے شوہر حارث کے ساتھ، جب وادی مکہ میں پہنچی تو لیٹ ہو گئی، جو مالدار گھرانے تھے جس گھر حلیمہ سعدیہ جائے مالدار گھرانوں میں پتا چلے کہ فلاں دایا بچہ لے گئی، دور کے دوسرے گھر جائے امیر گھرانوں میں کہ شاید میرا مقدر سمر جائے کسی امیر گھرانے کے صدقے، جہاں جائے خبر ملے کہ کوئی نہ کوئی عورت لے گئی، وہ دایا اس کو ملی کہنے لگی حلیمہ دیر سے آئی ہو، مکہ کے کسی کھاتے پیتے گھرانے کا بچہ اب نہیں بچا، ہم سب لے چکی، ایک عبد المطلب کے گھر ایک یتیم بچہ پیدا ہوا، در یتیم، وہ کسی نے نہیں لیا، اس لیے کہ یتیم ہے، ہم خود بھوک کی ماری ہوئی ہیں، ہمیں اس یتیم کے پالنے کے عوض میں کوئی کیا لیا، وہ رہ گیا ایک در یتیم، وہ لینا ہے تو لے لو۔ حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر حارث کے ساتھ چلتی، محلہ بنو ہاشم کا پتہ پوچھتی، ہائے محلہ بنو ہاشم میں پہنچتی، عبد المطلب کا گھر پوچھتی، ایک گلی میں ایک گھر کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، سفید ریش، ایک حسن و جمال اور نور کا پیکر، ایک بوڑھا شخص، روب تم تماتا ہوا چہرہ، دبدبے والی شخصیت، وہ ایک دروازے کے باہر کھڑا ہے، وہ بھی کسی دایا کی انتظار ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے پوچھا بابا جی عبد المطلب کا گھر کہاں ہے؟ اس نے کہا یہی گھر ہے، آپ کون ہیں؟ بیٹا میرے ہی نام، میرا ہی نام عبد المطلب ہے، آپ کے گھر کوئی یتیم بیٹا پیدا ہوا ہے؟ بتایا ہاں میرے عبداللہ کا یتیم، در یتیم پیدا ہوا۔ پوچھا اس یتیم کی پرورش کے لیے اسے اپنی گود میں لوگی؟ حلیمہ سعدیہ کے پاس اور کوئی گھر رہا ہی نہیں، اس نے کہا لوں گی، اندر آ گئی، شوہر حارث سے مشورہ کیا، اس نے کہا خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے اسی در یتیم کو ہی پالنا، شاید اس کو پالنے کی برکت سے اللہ ہمارے دل بدل دے۔ مشورہ کیا، اندر چلے گئے، گھر میں قدم رکھا تو ہر طرف دھڑکتے دل کے ساتھ، اندر قدم رکھا ہر طرف خوشگوار خوشبوؤں کا سبا دیکھ کر دل دہل گیا، خوشبوؤں کے ہلے آ رہے، پھر آگے بڑھی دل دہلنے لگ گیا، کانپتے ہاتھوں کے ساتھ آگے بڑھی، وہ جو کائنات کا مرکز نگاہ تھا، وہ بستر جہاں امام الانبیاء استراحت فرما تھے، وہ سفید ریشم میں، وہ جو بکا نور، وہ منبع نور، وہ پیکر نور، وہ پیکر حسن، وہ پیکر جمال، وہ پیکر حسن خدا، وہ پیکر حسن ازل، وہ پیکر حسن ابد، وہ پیکر بے مثال، وہ جو اس بستر پہ استراحت فرما تھا، اس کے پہ جو حلیمہ سعدیہ کی نگاہ پڑی چکرا گئی، حارث کو تکنے لگی، یہ در یتیم، حارث حلیمہ سعدیہ کو تکنے لگا، آگے بڑھے، مخدومہ کائنات حضرت آمنہ نے پوچھا کیا نام ہے آپ کا؟ بولی حلیمہ، کہاں سے آئی ہو؟ بنو سعد کے قبیلے سے آئی ہوں سعدیہ، یہ یتیم بچہ ہے، اس کو جھولی لوگی؟ عرض کیا اسی در یتیم کے لیے آئی، یہی میرے نصیب میں تھا۔ آگے بڑھ کر سبز ریشمی بستر پر سفید شفاف نورانی کپڑے روئی میں لپٹا ہوا کونین کا شہزادہ لیٹا ہے، جسم عطر سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، حارث خدا کی قسم یہ خوشبو کائنات کے کسی پھول میں کبھی نہیں دیکھی، مشک میں نہیں دیکھی، عنبر میں نہیں دیکھی۔ حارث نے اشارہ کیا حلیمہ لگتا ہے ہمارے مقدر کا ستارہ بلند ہونے والا ہے، انتہائی ادب کے ساتھ لرستے ہاتھوں کے ساتھ حلیمہ سعدیہ نے بڑھ کر کون و مکان کے والی کو اپنی گود میں اٹھا لیا، کائنات کی ساری دولت سمیٹ لی، خیر و برکت کی ساری کنجیاں ہاتھ میں لے لی، درو دیوار حضرت آمنہ اور حضرت عبد المطلب کے گھر کے حلیمہ سعدیہ کو مبارک دینے لگے. مبارک ہو حلیمہ, کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے بخت پہ رشک کر رہا ہے. حلیمہ یہ یتیم نہیں, در یتیم ہے. یہ یتیم نہیں, یہ یتیموں کا سہارا ہے. اس نے یتیموں کے سر بلند کرنے ہیں, اس نے یتیموں کو عزت دینی ہے, اس نے یتیموں کو عظیم انسان بنانا ہے, اس نے سب محتاجوں کا سہارا بننا ہے, بے سہاروں کا سہارا بننا ہے. ننگے سر بیٹیوں کے سر ڈانپنے ہیں, بھوکوں کو علاج دینا ہے, اس نے روتے ہوئے کو مسکراہٹ دینی ہے, اس نے دکھیوں کو سکھ دینے ہیں. یہ یتیم نہیں, در یتیم ہے. حلیمہ سعدیہ اس کیفیت کو تکتے تکتے آگے بڑھی. حضرت آمنہ نے حلیمہ سعدیہ سے چند سوالات پوچھے. ہائے ہائے ہائے, سوالات پوچھے. اس کونین کی دولت کو اپنی آغوش میں سمیٹ رہی ہو, اس دونوں جہانوں کے بادشاہ کو اپنی گود میں لے جا رہی ہو, تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ اس وقت تک تو حلیمہ سعدیہ کو کچھ زیادہ خبر نہ تھی, کچھ کچھ سمجھ آنے لگی تھی. اس نے کہا اسے پیار سے رکھنا, کہا اپنی جان سے بھی پیارا رکھو, لوگ حسد کریں گے. اس نے کہا اس کی حفاظت کروں گا, اسے تکلیف نہ آنے دینا, کہا خود تکلیف اٹھا لوں گی. کچھ باتیں, کچھ اصول تربیت کے, پرورش کے ضابطے طے ہوئے. حضرت آمنہ نے کونین کے والی کو حلیمہ سعدیہ کی گود میں دے کے دعاؤں کے ساتھ رخصت کر دیا. حلیمہ سعدیہ گھر سے نکلی, اپنے شوہر حارث سے کہا گھر جانے سے پہلے کعبے کا طواف کر لے. اس نو مولود مبارک کو بھی کعبے کا طواف کر لے. وہ تو اسلام سے تو باخبر تھے نہیں, دور کفر و شرک تھا. آقا کو اٹھا کر حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر حارث کے ساتھ صحن کعبہ میں گئی. قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر المظہری میں بیان کرتے ہیں, صحن کعبہ میں گئی, اس نے کہا شوہر حارث کو پہلے چل کے لات منات حبر اور عزا کے پاس لے جا کے ان کو سجدہ کرواتے, تعظیم بجا لاتے. نو مولود کائنات کے والی اور کونین کے بادشاہ کو گود میں لے کے حبل کے سامنے جاتی ہیں. اس کا خیال تھا حلیمہ سعدیہ کا کہ اس نو مولود کو حبل کو سجدہ کروائیں گے, مگر حیرت زدہ رہ گئی. ابھی قریب پہنچی تھی حبل مصطفیٰ کے قدموں کے عزا کی طرف لے کے بڑی, قریب نہیں پہنچی کہ عزا قدموں پہ گر پڑا. لات و منات کی طرف بڑی, لات و منات گر گئے. حلیمہ حارث کو تکتی ہے, حارث حضرت حلیمہ سعدیہ کو تکتے ہیں. کچھ سمجھ نہیں آتا, خیال آیا اتفاق ہو گیا, کوئی لرزہ تاریخ, شاید زلزلہ آیا ہو. چلو اب کعبے کا طواف کر لیں. کعبے کے طواف کے لیے بڑھتی ہیں, کعبے کے طواف کے لیے بڑھتی ہیں حلیمہ سعدیہ. قبل اس کے کہ میں اس آخری حصے کی طرف آؤں, دو چار باتیں سن لو. میں اس آخری حصے کو اس کے بعد ختم کرنا چاہتا ہوں. حلیمہ کو اس وقت تک یہی خیال تھا کہ ہم اس کو پالیں گے, یہ علم نہ تھا کہ نہیں یہ تو ہمیں پالنے جا رہا ہے. حلیمہ سعدیہ کا خیال تھا ہم اس کی پرورش کریں گے, یہ معلوم نہ تھا کہ یہ تو سارے کائنات کے غریبوں کی پرورش کرنے آ رہے ہیں. یہ مصطفیٰ جو در یتیمی کی شکل میں دنیا میں آئے یہ کائنات کے غریبوں کی پرورش کرنے کے لیے. اور غریب پروری کا عالم یہ, میں نے سین کعبہ میں بات کو روک لیا ہے, حلیمہ سعدیہ حب العزہ لات منات کے گر پڑنے کے بعد ابھی والی کونین کو لے کے کھڑی ہے, ہم یہاں رکے ہوئے ہیں. بتانا چاہتا ہوں, اس نے سمجھا تھا کہ یہ ہم پرورش کریں گے, اسے خبر نہ تھی کہ یہ والی کونین غریبوں کی یہاں بھی پرورش کرے گا, وہاں بھی پرورش کرے گا. قیامت کا دن ہے, حساب و کتاب ہو چکا, حکم ہوتا ہے دوزخی دوزخ میں چلے جائیں, جنتی جنت میں چلے جائیں. جنتیوں کی قطار جنت کے دروازے کے سامنے لگ جاتی, تاجدار کائنات بھی پہنچتے. جنت کا دروازہ بند ہے, تالا لگا ہے, لاک ہے, دروازہ بند ہے, دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں میرے آقا, اندر سے بواب پوچھتا ہے کون کون, آقا جواب دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتہ جنت کا دروازہ کھولتے ہوئے ادب کے ساتھ عرض کرتا ہے, میرے آقا رب کا حکم تھا جب تک میرا محمد نہ آئے جنت کا دروازہ نہیں کھول. مسلم شریف کی حدیث ہے, صحیح مسلم. حکم تھا کہ جنت کے دروازے کا افتتاح جنت کا دروازہ, جنت کا افتتاح مصطفیٰ کرے. جنت بنائی خدا نے ہے, افتتاح مصطفیٰ فرمائے. ذرا تعلق کو دیکھ لو, تعلق کو دیکھ لو. جنت بنائی, بولیے نا, خدا نے ہے, افتتاح کے لیے مصطفیٰ کو بلایا گیا ہے. آقا نے فرمایا میں جنت کا افتتاح کروں گا, تالا کھولوں گا, افتتاح کروں گا. میرے آقا جنت کا افتتاح فرماتے, دروازہ کھلتا ہے, ساری دنیا جنت کی سزاوار کھڑی ہے, ہر کوئی منتظر ہے, امیر کھڑے ہیں, سخی کھڑے, مجاہد کھڑے, شہید کھڑے, علماء کھڑے, مشائخ کھڑے, عمراء کھڑے, مالدار کھڑے, اسخیا کھڑے, بڑے بڑے بخت والے کھڑے, ہر کوئی اپنے اعمال کی وجہ سے امید لے کے کھڑا ہے کہ مصطفیٰ اندر جا رہے ہیں, سب سے پہلے ہمیں ساتھ لے جائیں گے. مگر قربان جائیں, تاجدار کائنات آپ کی غریب پروری پر آواز دیتے ہیں کہ جنت میں جاتے ہوئے پہلا وفد جسے میں ساتھ لے کے جاؤں گا وہ میری امت کے غریبوں فقیروں کا. مائی فقراء المومنین, امت مسلمہ کے جو فقراء ہے وہ میرے ساتھ جنت میں جائیں گے. مصطفیٰ نے نہ کسی کے عمل دیکھے, نہ مال دیکھا, نہ شکل دیکھی, نہ صورت, غریبوں مسکینوں محتاجوں فقیروں کو ساتھ لیا اور جنت لے گئے, اور یہ بتا دیا کہ قیامت کے دن بھی میں غریبوں محتاجوں کا ساتھ کبھی نہ دوں گا. مصطفیٰ نے فرمایا میں غریبوں میں آیا تھا, غریبوں میں اٹھوں گا, اور قیامت کے دن جنت میں غریبوں کو ساتھ لے کے جاؤں گا. لوگوں, مصطفیٰ کا دین, مصطفیٰ کا نظام, مصطفیٰ کا انقلاب غریبوں کا انقلاب ہے, یتیموں کا انقلاب ہے, محتاجوں کا انقلاب ہے, بے روزگاروں کا انقلاب ہے, فقیروں کا انقلاب ہے. یہ مصطفیٰ اتنا غریب پرور ہے, اس مصطفیٰ کا نظام بھی اتنا غریب پرور ہے, اس مصطفیٰ کا قانون, اس کا دین اور انقلاب اتنا غریب پرور ہے کہ نماز کے لیے تکبیر ہو چکی ہے, صحابہ صف در صف کھڑے ہیں, میرے آقا مصلی پر ہیں, اللہ اکبر تکبیر تحریمہ ہونے والی اقامت ہو چکی ہے. مسجد نبوی کے باہر ایک غریب کی آواز آتی ہے, یا مصطفیٰ میں غریب ہوں, میرے پاس کھانے کا کچھ نہیں، میرے بچے بھوکے ہیں، ہم پریشان حال ہیں، میری مدد اور دستگیری کیجئے۔ میرے آقا چاہتے اس غریب محتاج کو حکم بھیجتے کہ تھوڑی دیر ٹھہر جا، میں نماز پڑھ کے آ کے تیری دستگیری کرتا ہوں۔ نہیں، مصطفیٰ کی شان یہ نہ تھی، مصطفیٰ نے غریب محتاج کی آواز سنی، نماز وہیں روک دی، مصلی چھوڑ دیا، صفے بندی کی بندی رہ گئی اور تاج سارے کائنات مسجد سے باہر آ گئے۔ اس غریب کی دستگیری کی، حاجت روائی کی، جو جو چاہیے تھا اس کی جھولی بھر دی، غریب کی حاجت روائی کر کے واپس آ کے خدا کے حضور سجدہ آتا۔ مصطفیٰ کا نظام یہ ہے کہ جس میں غریب کی حاجت روائی اپنے فرض کی ادائیگی پر بھی مقدم رکھتا ہے۔ 90,000 درہم میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ فرمایا بلال، مدینے کے غریبوں کو آواز دو، یہ سیرت مصطفیٰ ہے، وہ میلاد مصطفیٰ، یہ سیرت مصطفیٰ۔ غریبوں آؤ، جس جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے آ کے لے جاؤ۔ تھوڑی دیر میں شہر مدینہ کے غریب آ کر 90,000 درہم سارے حسب ضرورت لے جانے۔ پھر ایک غریب آتا ہے، کوئی پیسہ نہیں بچا، اسے نہیں فرمایا کہ اب کچھ نہیں بچا چلے جاؤ، فرمایا نے ابتا علیہ فائزہ جا انا شیون خدینا، غریب سے کہا بازار جا، جس جس چیز کی تجھے ضرورت ہے میرے نام پہ ادھار خرید لے، جب پیسے آئیں گے میں ادھار چکا۔ مصطفیٰ کا نظام یہ ہے کہ فرمایا من ترک مالا، کوئی مر جائے فل ورثتی، من ترک دینا فعلی قضاء، کوئی مال چھوڑ کے مرے اس کے وارثوں کا حق، کوئی قرض چھوڑ کے مرے تو محمد مصطفیٰ کا فرض۔ مصطفیٰ کے نظام میں معاشرے کا کوئی فرد مقروض مر نہیں سکتا۔ مصطفیٰ کے نظام میں دجرا کے کنارے بکری کا بچہ بھوک سے مر نہیں سکتا۔ مصطفیٰ کے نظام میں آپ نے فرمایا ایک سفر میں بعضوں کے پاس کھانا پینا تھا، بعضوں کے پاس نہیں تھا، بعضوں کے پاس سواری تھی، بعضوں کے پاس نہیں تھی، فرمایا من کان عندہ فضل زاد فلیعد بہ علی من لا زاد لہ، ومن کان عندہ فضل زہر فلیعد بہ علی من لا زہر لہ، فرمایا تم میں سے جس کے پاس ضرورت سے زائد سواری ہے وہ لوٹا دے اسے جس کے پاس ضرورت کی سواری نہیں، تم میں سے جس کے پاس ضرورت سے زائد کھانا پینا ہے وہ لوٹا دے اسے جس کے پاس ضرورت کا کھانا نہیں۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ جو کھانے پینے سے ترس رہا ہے، جس کو بنیادی سواری اور کھانا ضرورت میسر نہیں اس کو دے دو، نہیں فرمایا دے دو، نہیں، بلکہ فرمایا لوٹا دو۔ لوگوں، دینے اور لوٹانے میں فرق ہوتا ہے۔ اگر یہ چیز میری ہو، اس میں آپ کا حق نہ ہو، آپ کو دوں تو یہ دینا کہلائے گا، یہ، اور جب دینا ہوتا ہے تو مرضی دے دوں مرضی نہ دوں، دے دوں تو ثواب ہے، نہ دوں تو گناہ کوئی نہیں۔ میرے مصطفیٰ نے دینے کی بات نہیں کی، فرمایا فلیعد بہ، لوٹا دو انہیں، ان غریبوں کو جو بنیادی رزق کو ترس رہے ہیں، لوٹا دو انہیں جو بنیادی عزت کو ترس رہے ہیں، جو بنیادی روزگار کو ترس رہے ہیں، جو بنیادی تعلیم کو ترس رہے ہیں، جو بنیادی علاج کو ترس رہے ہیں، جو بنیادی ضروریات زندگی کو ترس رہے ہیں۔ زائد رکھنے والوں لوٹا دو انہیں، جو بنیادی ضرورتوں کو ترستے ہیں مصطفیٰ نے لوٹا کر فرما دیا کہ جس معاشرے میں دولت کی تقسیم غیر منصفانہ ہو جائے، کچھ لوگوں کے کتے عیاشی کریں، کچھ لوگ کروڑوں اربوں میں کھیلیں، ملک کے خزانے لوٹ کے لے جائیں، لندن، امریکہ، سوئٹزرلینڈ اور یورپ محلات بنا ڈالیں، ساری دنیا لوٹ لے، اور کچھ غریب مصطفیٰ کی امت کے اناج اگانے والے کسان ان کے بچے جوتے کو ترسے. اناج اگانے والا کسان اور مزدور اس کی بیٹی سر کے دوپٹے کو ترسے. غریبوں کی بیٹی تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے کو ترسے. ہاتھ پیلے کرنے کے لیے غریب کے ماں باپ پیسے کو ترسے. غریب تڑپ تڑپ کے مر جائے علاج کے لیے ترسے. غریب کا بچہ پڑ جائے ڈگری پھاڑ دے وہ نوکری کو ترسے. کچھ لوگ تنگ آ کر فاقہ کشی خود سوزی کریں مر جائیں جل جائیں, اور کچھ لوگ حکمران غریبوں کا خون چوس چوس کر اپنے چہروں پر لالی لے آئے اور دنیا کے بینک بھر ڈالے. میرے مصطفیٰ نے ایسے حالات کے لیے سنو یہ نہیں فرمایا کہ ان غریبوں کو دے دو, نہیں فرمایا لوٹا دو. لوٹنے والوں, حرام کی دولت اکٹھی کرنے والوں, کروڑوں اربوں میں کھیلنے والوں, یہ اس مزدور کا حق تھا جس کا پسینہ فیکٹری کی چمنی سے دھواں بن کے اٹھتا تھا. یہ اس کسان کا حق تھا جو اپنا بدن سورج کی آگ میں جلاتا تھا. یہ اس غریب عورت کا حق تھا جو اپنی عزت بیچ کر بچوں کو کھانا کھلاتا تھا. یہ اس بیٹی کا حق تھا جس کی عزت بک رہی ہے. تم حرام کی زندگی بسر کرتے ہو, سنو جب طاہر القادری کا وقت آئے گا, مصطفیٰ کے غلام کا وقت آئے گا, سگے مصطفیٰ کا وقت آئے گا, مصطفیٰ انقلاب کا وقت آئے گا, خدا کی قسم دینا نہیں ہوگا چھین کر لوٹانا ہوگا, چھین کر لوٹانا ہوگا, چھین کر لوٹانا ہوگا.
غریب خاموش دنیا دیکھ بار مٹی پنچے مست ملنگ رہیں گے, پنچے مست ملنگ رہیں گے. سنو غریبوں مصطفیٰ کی ہے کلی.
غریبوں مبارک ہو تمہیں, مصطفیٰ انقلاب کا وقت قریب آ رہا. نیکو عزت والو جو آج تک پریشان رہے ہو, وقت آ رہا ہے جب ظالموں سے چھین کر مظلوموں کو لوٹایا جائے گا. میں اعلان کرتا ہوں اس دولت کی غیر منصفانہ تقسیم کو مسترد کر دوں گا. دولت کی تقسیم کا نیا نظام آئے گا, مصطفیٰ کے عدل کے مطابق ہر بھوکا کھانا کھائے گا,
ہر بھوکا کھانا کھائے گا,
ہر بچہ پڑھنے جائے گا. وقت مصطفیٰ انقلاب کا آ رہا ہے, لکیروں کا احتساب ہوگا, بدعنوانوں کا احتساب ہوگا.
بیٹھیے, حضرت حلیمہ سعدیہ سے نقابہ میں کھڑی ہیں, مصطفیٰ کی سیرت ہے.
وہ دیکھ رہی ہیں اس شہزادے کو, والی کونین کو, جس نے یہ انقلاب دنیا میں وفا کیا, جس کی شمع لے کے ہم چل رہے ہیں. سنو, بدعنوانوں کا احتساب ہوتا. میں جنرل پرویز مشرف صاحب کو یہ بات برملا کہنا چاہتا ہوں, میرا پیغام نوٹ کر لیا جائے, لکھا جائے, چھاپا جائے. جنرل پرویز مشرف صاحب, لٹیروں, حرام خوروں, بدعنوانوں اور چوروں ڈاکوؤں کے احتساب کے لیے پوری قوم ساتھ ہے. چوروں کا احتساب کریں, لٹیروں کا احتساب کریں, سستی نہ کریں. سستی نہ کریں, وقت گزرتا جا رہا ہے, ہم لیٹ ہو رہے ہیں, بدعنوان گٹھ جوڑ کرنے لگ گئے, چور لٹیرے پردے کے پیچھے ملاپ کرنے لگ گئے ہیں. جنرل صاحب, اگر بدعنوانوں چوروں لٹیروں نے گٹھ جوڑ کر لیا پھر مشکل ہو جائے گی. چور مل گئے, لٹیرے مل گئے, ایجنڈا دھرا کا دھرا رہ جائے گا. قوم احتساب چاہتی ہے, لٹیروں کا احتساب کیا جائے. آج آوازیں بلند ہو رہی ہیں ہر سمت, کوئی کہتا ہے فوری انتخابات کرائیں, کہتا ہے کہ نہیں فوری انتخاب کراؤ, احتساب نہیں چاہیے. کیوں؟ تاکہ لوٹ مار کرنے والے بچ جائیں. کوئی کہتا ہے, مذہبی لوگ بھی کچھ کہہ رہے ہیں, بیرکوں میں جاؤ, بیرکوں میں جلدی جاؤ فوج. کوئی کہتا ہے عبوری حکومت بناؤ, فوری انتخاب کراؤ اور بیرکوں میں جاؤ. سنیں, احتساب کے بغیر کوئی انتخاب نہیں ہوگا. ہم احتساب کے بغیر انتخاب نہیں ہونے دیں گے.
ہمیں حقیقت کی تصویر,
فوجی جوان, لٹیروں, بدعنوانوں, چوروں اور ڈاکوؤں کا احتساب کیے بغیر انہیں بیرکوں میں واپس نہیں دیا جانے جائے گا. بیرکوں میں واپس نہیں جانے دیا جائے گا. اگر فوجی حکومت احتساب کے بغیر چلی گئی, خدا کی قسم ڈاکوؤں کا احتساب پھر کوئی نہیں کرے گا, چوروں کا احتساب پھر کوئی نہیں کرے گا. ہمیں پہلے احتساب چاہیے, پھر انتخاب چاہیے, اور اس کی رفتار تیز چاہیے, اس کی رفتار تیز چاہیے. 28 اگست کو کیا شاید اگست کا آخری ہفتہ سمجھ لیں, اتوار کا دن ہوگا یا پیر کا دن ہوگا, پیر کا نہیں, 28 اگست کو غالباً پیر کا دن ہوگا, یاد رکھیں. کیا 28 اگست پیر کا دن ہوگا. 28 اگست کو پیر کے دن کے لیے میں پوری قوم کو ساتھ لے کر راول پنڈی میں احتساب مارچ کروں گا, احتساب مارچ کروں گا. کراچی سے پشاور تک عوام کے نمائندے ساتھ ہوں گے, لاکھوں لوگ ہوں گے, پنڈی میں احتساب مارچ ہوگا اور یہ اعلان کیا جائے گا کہ احتساب کے بغیر انتخاب نامنظور. احتساب تیز کرو اور چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کو گٹھ جوڑ کرنے کا موقع نہ دو. ہم احتساب کے ذریعے لٹیروں کا محاسبہ چاہتے ہیں اور اس ملک کے لٹے پٹے غریبوں کے چہرے کی خوشیاں لوٹانا چاہتے ہیں. 28 اگست ممکن ہے تاریخ آگے پیچھے ہو جائے, اعلان کر دیں گے, مگر یاد رکھو آج کا اعلان. راول پنڈی احتساب مارچ کے لیے پہنچو گے, ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ, ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ, پہنچو گے؟ یہ چوروں ڈاکوؤں کے خلاف مضبوط احتساب کے لیے مارچ ہوگا. اس تاریخ کو پکا سمجھیں, پکا سمجھیں. یہ مصطفیٰ غریبوں کا مقدر بدلنے والا انقلاب لے کے آیا ہے. حلیمہ کو خبر نہیں کہ یہ پلنے کے لیے آیا ہے یا پالنے کے لیے. حلیمہ سعدیہ حارث کو دیکھتی ہے, شور سے پوچھتی ہیں یہ سارے بت اونٹے کیوں گر گئے؟ وہ سمجھتے ہیں شاید زلزلہ آیا. چلو کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں نوشائی, کوئی بات نہیں, کعبے کا طواف کروا لو, حجر اسود کے پاس چلو, حجر اسود کے پاس چلو, ہاتھ میں تھامو. حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر حارث کو ساتھ لے کر طواف کعبہ کے لیے حجر اسود کے قریب آتی ہیں. قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر المظہری میں لکھتی ہیں, فرماتے ہیں کہ بت تو اونھے منہ گر ہی گئے تھے اور سارے کے سارے بت مصطفیٰ کے قدموں میں گر گئے تھے, مگر خدا کی قسم جب حلیمہ سعدیہ والی کونین کو مصطفیٰ کو گود میں لے کر حجر اسود کی طرف بڑھی کہ حجر اسود کو بوسا دلا دو، حجر اسود کو
بوسا دلا دو.
وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم حجر اسود کے قریب گئی تھی، چاہتی تھی کہ مصطفیٰ کے لب حجر اسود کو چھوئیں اور بوسا دیں، مگر جو ہی حجر اسود کے قریب پہنچے حجر اسود کعبے کی دیوار سے باہر نکل آیا اور خود نکل کر مصطفیٰ کے چہرے کو بوسا دینے لگ گیا، حجر اسود بوسا دینے لگ گیا. جب حجر اسود نے چہرے مصطفیٰ کو بوسا دیا، حلیمہ سعدیہ ورطۂ حیرت میں گم ہو گئی، حلیمہ سعدیہ گم ہو گئی اور گم ہو کر حارث کو تکنے لگی، حارث حلیمہ سعدیہ کو تکنے لگے. دونوں گم ہو چکے تھے اور نگاہوں سے سوال کر رہے تھے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ حجر اسود کعبہ چھوڑ کے جس کے بوسے نے کو لگایا، یہ کون ہے؟ گم ہو کر نگاہیں سوال کر رہی تھیں، یہ کون ہے؟ اس وقت فضائیں گونج اٹھی، فضائیں گونجی
اور فضائیں گونجی اور آواز آئی.
حلیمہ پوچھتی تھی کون ہے آج کی رات، کون آیا ہے؟ فضاؤں نے جواب دیا، گھڑی میلاد مصطفیٰ کی یا پہنچی اور اس ترانے میں گونج مچا دو اور میلاد مصطفیٰ کی گھڑی کی مقدس ساعتوں میں تم گونج گونج کر آواز بلند کرو،
میلاد کی رتیاں دو
see.